نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے کل اس آیہ کریمہ کے مضمون کا آغاز کیا تھا، اور لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیکن محض اس چیز کا نام نہیں کہ تم اپنے چہرے رسمن یا رسم عبادت نبھانے کے لیے مشرق کی طرف کر لو اور مغرب کی طرف کر لو. اس حصہ آیت کی روشنی میں کل ہم نے بہت سے جزیات اور ضروری تفصیلات کو اور اس کے متعلقہ لوازمات کو بیان کیا تھا، اور اس کنسپٹ کو، یعنی کنسپٹ کا یہ جو نیگیٹو پہلو ہے، ایکسکلوسو پہلو ہے، اس کو واضح کیا تھا. اور بہت سی مثالوں کے ساتھ ہماری جو موجودہ مذہبی اور سماجی اور معاشرتی زندگی ہے، اور ہمارے موجودہ مذہبی تصورات نیکی تقوی اور دینداری کے بارے میں، ان پر روشنی ڈالی تھی کہ اسلام نے جامد رسمی تصورات کی نفی کر دی ہے، اور ان روایتی تصورات کی نفی کر دی ہے جو خالی جسم پر قائم ہیں اور روح سے آری ہیں، یا وہ تصورات جن میں فعالیت اور تحرک نہیں ہے، جو بالکل سٹیٹک ہیں، ڈائنمک نہیں ہیں، ان کی نفی کر دی ہے. اور اسلام نے نیکی تقوی اور دینداری کے ڈائنمک تصور کو، اس کی ڈائنامکس کو بحال کیا ہے، تحرک کو بحال کیا ہے، اور ایک ایسا تصور نیکی اور تقوی اور دینداری کا دیا جو ہمہ گیر ہے اور پوری کی پوری زندگی میں ہر جہت سے ایک بھرپور تبدیلی اور انقلاب کا نقطۂ آغاز بنتا ہے. اس کی تفصیل عرض کی تھی، آج اس کا مثبت پہلو لے رہے ہیں. ولکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے. اب قرآن مجید نے اس بات کو جس انداز سے کتب کیا، ہمارے سامنے بیان کیا، سمجھایا، یہ پہلو توجہ طلب ہے. ارشاد فرمایا، اس میں نیکی کو ڈیفائن کرتے ہوئے قرآن مجید نے کچھ عناصر کو گنوا دیا. تو سب سے پہلے عنصر عقیدہ کو گنوایا ہے، عنصر عقیدہ کو گنوا دیا ہے، اور ہمارے ایمان کے جو بنیادی عناصر ہیں اور ارکان ایمان ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، یہ کہہ کر کہ نیکی تو یہ ہے. اور سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اسلام میں نیکی کے تصور کی بنیاد عقیدہ اور ایمان، نیکی کے تصور کی بنیاد عقیدہ اور ایمان. فرمایا، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکہ، اور ملائکہ پر ایمان لایا، والکتاب، اور کتاب پر، قرآن پر، اور قرآن کے ذیل میں پہلی کتابوں پر بھی ایمان لایا، والنبیین، اور تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لایا، حتیٰ کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس کا ایمان بالرسالت کا سفر مکمل ہوا. تو یہ علامتی طور پر پانچ عناصر ایمان کا یا ارکان ایمان کا ذکر کیا گیا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، اور ایمان بالرسل. تو فرمایا، نیکی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی شخص ایمان کے ان ارکان کو مکمل کرے، ایمان کے ان بنیادی تقاضوں کو مکمل کرے، اور اپنا عقیدہ اللہ پر، آخرت پر، رسولوں پر، اللہ کی وحی پر کامل کرے. اب اس سے یہ پتا چلا کہ جب تک عقیدہ درست نہ ہو تو نیکی وجود میں ہی نہیں آ سکتی. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو سامنے آ گیا کہ جب تک ایمان درست نہ ہو اور عقیدہ درست نہ ہو تو ولکن البر، بلکہ نیکی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اگر بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت وجود میں نہیں آتی، گھران گر پڑتی ہے. بس یوں سمجھ لیں کہ نیکی کو قرآن مجید نے عمارت قرار دیا ہے، اور ایمان اور عقیدے کو، صحیح ایمان اور عقیدے کو اس بنیاد، اس عمارت کی فاؤنڈیشن، بنیاد بنایا. وہ عقیدہ درست نہ ہو تو نیکی کا وجود ممکن نہیں. ہم نے ایمان اور عقیدے سے نیکی کے عمل کو الگ کر دیا ہے. اب یہ آپس میں ریسیپروکلی ریلیٹڈ ہیں، اور ان کا جو آپس کا انٹریکشن ہے وہ انڈیویزیبل انٹریکشن ہے اور ناگزیر ہے، انڈسپینسیبل ہے، ناگزیر ہے. یعنی یہ ناممکن ہے کہ عقیدہ اور ایمان درست نہ ہو تو کوئی عمل بھی نیکی قرار پا سکے، یہ ممکن نہیں. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تمام غیر مسلم لوگ، کفار مشرکین ہو یا اہل کتاب کفار، جن کا ایمان نہیں ہے اللہ رسول پر، آخرت پر، قرآن پر، کتابوں پر، ایمان کے جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، وہ ظاہراً دنیا میں جتنے بھی نیک کام کرتے رہیں، جن کو عرف عام میں نیک کام کہا جاتا ہے، لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل بنا دیا کسی نے، اور گنگا رام ہاسپٹل بنوا دیا، لوگوں کے لیے فلاحی کام کروا دیے، اور دنیا بھر کی نیکی کے، بلائی کے، فلاح و بہبود کے کام کر دیے. بعض ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ غیر مسلموں نے اتنے اتنے بڑے فلاحی کام کیے اور اب بھی کر رہے ہیں، تو ان کا اجر ان کو آخرت میں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ سوال ابھرتا ہے. اس کا جواب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے دے دیا کہ آخرت کا اجر نیکی کے ساتھ متعلق ہے، اور نیکی کی بنیاد ایمان پر ہے. تو گویا آخرت ایمان والوں کے لیے ہے، کسی بے ایمان کے لیے آخرت نہیں، بے ایمان کے لیے دنیا ہی آخرت ہے. کیوں؟ وہ آخرت پر تو ایمان ہی نہیں رکھتا، تو آخرت سے لینا کیا چاہتا ہے؟ جواب بھی بڑا سادہ ہے، وہ آخرت پر تو ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ تو مانتا ہی نہیں، وہ تو میٹیریلسٹک، وہ تو کہتا ہے جی یہی زندگی اور یہی موت. آج کا کافر، آج کا سائنسدان بھی وہ کہتا ہے یہی زندگی اور یہی موت ہے. اور کفار مشرکین پہلے زمانے کے بھی یہی کہتے تھے، ان ہی الا حیات دنیا، یہی دنیا کی جو ہماری زندگی ہے یہی سب کچھ، بس نموت و نحیا، اسی میں ہم مر کے ختم ہو جاتے ہیں اور اسی میں جو زندہ ہیں یہی زندگی. تو وہ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، تو آخرت کی جزا کیا چاہتا ہے؟ جس پر اس کا ایمان ہے وہ کیا ہے؟ دنیا. اس دنیا کی جزا اس کو پوری پوری مل رہی ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں جا بجا فرماتے ہیں، بتاؤ دنیا پر وہ اس کا عقیدہ ہے، دنیا کی اسے طلب ہے، دنیا پر اس کا اعتماد ہے، دنیا ہی اس کا سب کچھ ہے، تو بولو کیا دنیا میں جزا دینے میں ہم نے کوئی کمی چھوڑی؟ جتنی دنیا کافروں کو ملی ہے اور مل رہی ہے اور وہ اپنی محنت کا سلا پا رہے ہیں، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی کمی رہ گئی؟ محنت بھی وہ زیادہ کر رہے ہیں اور اجر بھی اور جزا بھی دنیا کی زیادہ پا رہے ہیں. مسلمان دنیا کی محنت کم کر رہے ہیں، آخرت کی محنت کتنی ہے یہ تو پھر آخرت میں جا کے پتا چلے گا، مگر دنیا کی محنت تو دکھائی دے رہی ہے کم کر رہے ہیں، سلا بھی کم پا رہے ہیں. کافر دنیا کی محنت زیادہ کر رہے ہیں، سلا بھی اسی قدر پا رہے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا مالک یوم الدین، اگر وہ یوم جزا کا اور سزا کا مالک ہے تو اس سے پہلے الرحمن الرحیم بھی ہے، دنیا میں رحمتیں بھی بانٹنے والا ہے اور آخرت میں بھی بانٹنے والا ہے. تو گویا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آخرت کا اجر جو ہے اس کا تعلق صرف ایمان کے ساتھ، وجود میں آنے والی نیکی سے ہے، اور باقی فلاحی، رفاہی یا دنیاوی نیکی کے کام جو شخص دنیا میں انجام دیتا ہے وہ نیک نامی پاتا ہے، وہ عزت پاتا ہے، اس کے نام پہ ٹرسٹ بنتے ہیں، اس کے نام پہ اسکالرشپ جاتے ہیں، اس کا نام صدیوں تک زندہ رہتا ہے، اس کی نسلوں کو بعض اوقات گلوبل پرائز مل جاتے ہیں، اس کی نسلوں کو جائیدادیں مل جاتی ہیں، اس کے نام کی چیئرز قائم ہو جاتی ہیں، دنیا میں بڑی بڑی سہولتیں ملتی ہیں، ملکوں کو، افراد کو، سوسائٹیز کو، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ دنیا کی وہی جگہیں آسودگی مل جاتی ہے، کوٹھیاں مل جاتی ہیں، آسائشیں مل جاتی ہیں، نام و نمود آپ سمجھیں کہ جو کچھ انسان دنیا میں چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ آپ جب مغربی دنیا میں جاتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقن کنٹریز میں، ویسٹرن ورلڈ میں، تو زمین کو اور دنیا کو وہاں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ جنت اور کیا ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی تو جنت ہے، وہاں پہاڑ بھی ہیں، وہاں چشمے بھی ہیں، وہاں نہریں بھی ہیں، وہاں ان کے محلات بھی ہیں، دنیا کی ساری آسائشیں، آسودگیاں بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو دنیا کا جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ سب کچھ ہے، مگر ایک چیز کا وہاں بھی فقدان ہے، وہ سکون قلب ہے، وہ سکون ہے۔ یہ ساری آسائشیں پا کر بھی سکون قلب سے آج کا انسان، دنیا کا انسان محروم ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون قلب کو ہم نے دولت کے ساتھ متعلق ہی نہیں رکھا، وہ اپنی یاد کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر سکون قلب چاہتے ہو تو پھر میری یاد میں آ جا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی یاد کی جنت میں رہتے ہیں، ان کو کھانے کا بھی کم ملے، پہننے کا بھی کم ملے، رہنا سہنا بھی اچھا نہ ہو، ساری آسائشوں میں کم ہوں، مگر یاد الہی کی جنت میں رہتے ہوں، انہیں بھوکا رہ کر بھی وہ سکون کی دولت ہوتی ہے جو کسی پیٹ بھر کے کھانے والے کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھتے ہیں جو شخص جس چیز کا سودا کرتا ہے وہ چیز اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ تو نیکی اس عمل کو قرار دیا جس کی بنیاد ایمان پر، ایک بات کلیئر ہو گئی، کیونکہ اس کا اجر آخرت میں ملنے والا ہے، لہذا ایمان سے نیکی بنتی ہے۔ اور جب مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کے دائرے میں ایمان تو سب کا ہوگا، مگر اس کی صحت کا انحصار پھر صحت عقیدہ پر ہے، کہ توحید میں عقیدہ کیسا ہے، رسالت میں عقیدہ کیسا ہے، آخرت میں کیسا ہے، کتاب میں کیسا ہے، حضور اسلام کی شان اقدس میں کیسا ہے، قرآن پر کیسا ہے، اسلام کی عملی تعلیمات پر کیسا ہے، تو الغرض اس کا پھر عقیدہ کا صحیح ہونا لازمی ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا عنصر نیکی کا بیان کیا جا رہا ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والصائمین وفی الرقاب۔ اب عنصر ثانی، سیکنڈ ایلیمنٹ نیکی کا بیان ہو رہا ہے، بنیاد قائم کر دی کہ اس نیکی کے عمل کی، نیکی کی عمارت کی بنیاد ایمان اور عقیدے پر، لہذا پہلی محنت اس کی درستگی پر کیا کریں، عقیدے کو درست کرنے پر محنت کیا کریں۔ یہاں ایک میں آپ کو چھوٹے سی راز کی بات بتا دیتا ہوں، دو جملوں میں۔ کیا؟ دو جملوں۔ عقیدے کا معاملہ ہو تو پیچھے جایا کرو، اور سائنسی کسی تحقیق کا معاملہ ہو تو آگے جایا کرو۔ دو جملوں میں سارا خلاصہ۔ عقیدہ پچھلے لوگوں کا اچھا تھا، اکتشاف و تحقیق جو جو زمانہ آگے آتا جائے گا ان کی اچھی ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ یہ جو آج کل عقیدے نکل آئے ہیں اور ان کی بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اور یہ قرآن و سنت میں، اور پچھلے جاہل تھے، پچھلے گمراہ تھے، اور پچھلوں کی کتابوں کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا، کہ ڈائریکٹ ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، گویا جو پچھلے اکابر اور ائمہ ہو گزرے جن کے ذریعے قرآن و سنت اور دین کا نور ہم تک پہنچا، ماذا اللہ، گویا ان کا قرآن و سنت میں فہمی اچھا نہ تھا۔ یہ ساری سوچ گمراہی کی طرف جا رہی ہے، یہ دین کی سوچ میں بدعت ہے، دین کی سوچ میں بدعت۔ حضور اسلام نے جو فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے قریب، پھر اس کے قریب، اس نے ایک کرائیٹیرین دے دیا کہ لوگوں، جو زمانہ تم سے جتنا پیچھے گزر چکا وہ اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ وہ میرے زیادہ قریب ہے، اور جو زمانہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ اتنا کمزور ہوگا عقیدے اور ایمان، اور ہمارے سالے میں بھی۔ لہذا بعض اوقات لوگ یہ مختلف مسائل اور مکاتب فکر میں بعض علمی اختلافات میں الجھاؤ پیدا کرتی ہیں، تو میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں، ایک کرائیٹیرین دیتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کی عقائد میں صحیح تعبیر معلوم کرنی ہو، عقائد میں صحیح تعبیر معلوم کرنی ہو تو 100 سال چھوڑ دو، کیونکہ ان 100 سالوں میں مکاتب فکر اور مسالک ہندوستان میں بنے، مدرسے بنے اور آپس میں فتویٰ بازی کا عمل شروع ہوا اور مختلف مکاتب فکر اور ان کے مختلف نام وجود میں آئے جن پر آج لوگ جھگڑا کرتے رہے. یہ 100 سوا 100 سال 150 سال چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں 150 سال یا 100 سال 125 سال پیچھے چلے جائیں اور ہندوستان ہی کے اکابر ائمہ محدثین اور بزرگان دین میں سے کوئی نام پر 5, 10, 15 کا نام لے لیں، کوئی ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے عقیدے پڑھ لیں، وہی قرآن و سنت کی صحیح تعبیر ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. وہ کون سی ہے باری تعالیٰ؟ سیدھی راہ ہے تو قرآن و سنت کی، مگر اس کا تعین کیسے ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام. میں بتایا کرتا ہوں کہ بس اختلاف کا یہ 100 سال کا زمانہ چھوڑ دیں اور شروع کر دیں عقائد کے، صحت کے عقائد کے یعنی کہ باب میں تعین میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ، اس پر سارے فریق متفق ہو جاتے ہیں، اس نام پر وہیں سے شروع کر دیں. پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے شروع کر دیں، حضرت ملا جیون امبیسلی سے شروع کر دیں، حضرت شیخ عبدالحق مدس دہلوی پہ چلے جائیں، حضرت شاہ عبدالعزیز مدس دہلوی پہ چلے جائیں، حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ پر چلے جائیں، حضرت شیخ عبدالحق مدس دہلوی پر چلے جائیں، یعنی اوپر اکابر تک چلے جائیں. یہ محدثین ہیں، بزرگ ہیں، فقہا ہیں، ائمہ ہیں، اکابر. بس یہ 8-10 نام جن کی تصانیف کثرت کے ساتھ اویلیبل ہیں، یہ زمانہ اختلاف اور زمانہ تفرقہ سے اوپر کے لوگ ہیں. بس یہی 5-7 لے لیں ان کی تصانیف سے، کرائیٹیرین بنا لیں کہ قرآن کی جو فہم ان کو ملی ہے وہی درست ہو، اور عقائد اور دین کے باب میں حدیث اور سنت نبوی کی جو فہم انہوں نے دی ہے وہ درست ہوگی. بس سارا جھگڑا ختم ہو جائے، سارا جھگڑا ختم ہو جائے. کبھی بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا دیا ہوا عقیدہ جو ہے وہ کرائیٹیرین ہے، سعودی عرب سے آنے والا عقیدہ وہ معیار ہے، کرائیٹیرین ہے، کیونکہ وہ حرمین شریفین کا عقیدہ ہے جہاں سے اسلام چلا. معلومات نہیں لوگوں کو، ایک دلچسپ لطیفہ ہے، میں انہیں بتایا کرتا ہوں کہ سعودی عرب کا جو پریولنٹ عقیدہ ہے یہ، اس کی کل عمر 75 سال ہے. تو آپ نے یہ 75 سال سے پیدا ہونے والا عرب کا عقیدہ لینا ہے یا اس سے پہلے 1000 سال سے، صدیوں سے جو حرمین شریفین میں چلا آ رہا تھا اس کو کرائیٹیرین ماننا ہے؟ یہ تو سعودی گورنمنٹ کے آنے سے انفورس ہوا ہے، 1920 سے پہلے یہ عقیدہ نہ تھا. 1920 تک کیا مکہ مظمہ میں ہمیشہ صدیوں سے 12 ربیع الاول کو حضور کے میلاد کی سرکاری چھٹی ہوتی تھی، میلاد کے جلوس نکلتے تھے، حرم کعبہ سے جلوس نکلتے، کعبہ شریف کے حرم سے، اور سوق اللیل حضور کے مولد شریف تک جلوس جاتے اور صلاۃ و سلام کے نعرے ہوتے، مشل بردار جلوس نکلتے، چاروں مذاہب کے امام اور قاضی اور گورنر اور امیر شرکت کرتے. 11 ربیع الاول کی عصر سے 12 ربیع الاول کی ظہر تک 5 نمازوں کے ساتھ، جب ولادت کا مہینہ اور یہ دن آتے ہر اذان کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی ہوتی. یہ جو دروازہ ہے حرم کعبہ کا، باب عبد العزیز، اس کے بالکل ماتھے سامنے آپ بھی دیکھیں تو وہ ایک پہاڑ ہے، اس ادھر محلہ جواد کہلاتا ہے، محلہ زیاد، اس کے اوپر قلعہ ہے، قلعہ زیاد، محلہ زیاد جو ہے زیاد کا، اور زیاد کا قلعہ ہے آج بھی، اس کا دروازہ نظر آتا ہے پرانا. اس دروازے سے توپوں کی 21 توپوں کی سلامی 5 اذانوں تک ہوتی رہتی تھی، حضور کے میلاد پاک کے دن کا استقبال ہوتا تھا، دن کا. میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح کی ہزارہ مثالیں آپ لے. سمجھانا یہ ہے کہ اختلاف کے دور سے جہاں بھی آپ جائیں، اختلاف کا کہیں 75 سال ہوئے ہیں اختلاف کو شروع ہوئے، کسی ملک میں 100 سال ہوئے، کسی میں میکسیمم 150 سال، اس کے لگ بھگ کا عرصہ. یہ 150-200 سال سے نیچے نیچے کی تاریخ ہے، اور موسٹلی 100 سال کے اندر اندر کی. بس یہ 100-150 سال جب سے کوئی اختلافی تحریکیں چلی ہیں، جہاں اس پیریڈ کو ایکسکلوڈ کر دیں، چھوڑ دیں، اوپر چلے جائیں، پورے عالم اسلام میں مشرق سے مغرب تک پوری دنیا اسلام میں ایک ہی عقیدہ نظر آئے گا، اس کو کرائیٹیرین بنا لیں کہ جو صدیوں سے حضور کی امت کا، ائمہ کا، علماء کا، محدثین کا، فقہا کا، مجتہدین کا، صوفیاء کا، جو صدیوں سے پورے عالم اسلام کا عقیدہ تھا، وہی جمہور اہل اسلام کا. ایک کرائیٹیرین کتنا شاندار آدمی ہے جس میں اختلاف ہی ختم ہو گئے. مجھے میرے والد گرامی ابا جی کی بلا رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے ہوئے درس کے دوران ایک سبق سکھاتے، وہ فرماتے تھے بیٹے عقیدے کے معاملے میں، وہ فرماتے تھے شراب کوہن درجہ میں نو، علم کے معاملے میں، دین کے فہم کے معاملے میں شراب وہی پرانی رکھے جو حضرت داتا گنج بخش والی تھی، جو سیدنا غوث العظم کی تھی، جو حضرت خواجہ اجمیر کی تھی، جو حضرت شاہ نقشبند کی تھی، جو حضرت مدگل فسانی کی تھی، حضرت سلطان باہو کی تھی، حضرت میاں میر کی تھی. پھر وہ شراب جو انہوں نے پی اور نشے میں آ گئے اور خدا کی معرفت کو پا لیا اور حضور اسلام کی قربت کو پا لیا. تو فرماتے کہ شراب وہی پرانی رکھیں مگر جو بھی زمانہ بدلتا جائے اور لوگوں کے ذوق اور دیکھنے کے انداز اور پرکھنے کے طریقے بدلتے جائیں تو پیمانہ پیالہ بدلتے چلے جائیں. فرماتے شراب پرانی رہے اور جام بدلتا رہے. جام کبھی کچی مٹی کا جام تھا، پھر کبھی تام مٹی کا جام آ جائے، کبھی اور پکی مٹی کا، کبھی تام چینی کا، کبھی پختہ چینی کا، پھر کبھی چائنا کی چینی کا، پھر کبھی انگلش چینی کا، پھر کبھی فرینچ چینی کا، پھر پتہ نہیں امریکن اور کیا کیا. آج کل تو ویسے امریکن چینی کا زمانہ، سارا ہی امریکن زمانہ ہے. مقصد بات کا یہ کہ جام پیالے بدلتے رہیں، پیمانے بدلتے رہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں. مقصد یہ کہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آ سکے. مجھے جو سیکل آپ اسکول میں پڑھایا، انہوں نے انگلش میڈیم اسکول تھا، انگریزوں کا اسکول تھا، انہوں نے پاکستانی اسکول نہیں تھا. گھر میں خود پڑھاتے دین، صرف نحو، عربی، ادب، درسیات سارا رات 11 بجے تک پڑھاتے. اور جن کو میں انگلش اسکول میں پڑھتا، نکر چائی کوٹ پینٹ وغیرہ کے ساتھ جاتا، جو شہر کے علماء تھے وہ مخالفت کرتے. وہ کہتے کہ قادری صاحب کو آپ کفر پڑھا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں، انگریزی پڑھا، میرا کفر پڑھا رہے ہیں سائنس اور انگریزی. یہ کیا بھیا عالم دین کی اتنی بڑی بزرگ بھکتی کی نشان نہیں ہے؟ بہت بڑھتے ہو کہ چلو ان کو نئے زمانے کے جان سکھا رہا ہوں کہ پرانی شراب جس زمانے میں یہ لوگوں کو پلانے والا بنے گا، اس کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے جان کیا ہوں. یہ ایک نقطے کی بات آپ کو مثال کے طور پہ سمجھائی ہے. لہذا تحقیق، پیمانے، انداز، حکمتیں، جو بھی زمانہ بدلتا رہے بدلتے جاؤ، آگے آگے بڑھو، مگر عقیدہ، محبت، نسبت، تعلق، وہ زمانہ آگے کو جاؤ، نسبت اور عقیدے میں پیچھے کو جاؤ. جتنا پیچھے جاؤ گے اتنا سچائی ہوگی. اور تحقیق کے معاملے میں جدید تحقیق جن میں علم ارتقاء پذیر ہے، جتنا آگے جاؤ گے اتنی صحت پیدا ہوگی. وہی ایک کرائیٹیرین دیا آپ کو. اگر اس پر دین میں بات رکھیں اور مطالعے کا معیار اس کے مطابق مقرر کر لیں تو بڑی بات کلیئر ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ. ہاں، سمر کر رہا تھا کہ دوسرا پیمانہ دیا، پہلا ایمان کی بنیاد اور دوسرا عنصر دیا بات المال، مال خرچ کرنے کا. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ قرآنی تصور ایک بر ہے. قرآنی تصور نیکی کا، قرآنی تصور نیکی کا، قرآنی تصور میرا اور آپ کا تراشیدہ نہیں ہے. قرآن نے یہ تصور دیا، اس میں آپ اندازہ کریں ترتیب سے کہ سگنیفیکنس کیا ہے. جو پرائرٹی رکھی ہے قرآن مجید میں، اس پرائرٹی سے اندازہ ہوگا کہ اس ترتیب اور پرائرٹی سے کیا کیا اہمیت ہے کس کس کام کی. یعنی نیکی کے پورے تصور کی بنیاد عقیدے اور ایمان پہ رکھی، اور جب اس کے بعد عمل کی طرف آئے، عقیدے کے بعد عمل ہی ہوتا ہے نا، تو عقیدہ کو درست کرنے اور ایمان کو درست کرنے کے بعد جب پہلا قدم عمل کی طرف اٹھایا تو نماز روزے کا ذکر بعد میں ہے، اپنی کمائی ہوئی دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا عمل پہلا سیکھا ہے. نماز بھی کا ذکر بعد میں آئے گا، روزے کا ذکر بعد میں آئے گا، باوجود اس کے کہ ارکان اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو شہادت توحید و رسالت کے بعد یہ قائم صلات ہے. اپنی اپنی جگہ قرآن مجید میں اسلام کی تعلیمات کی اپنی پرگتی ہے، مگر یہاں عملی زندگی کو نیکی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ورکیبل پرائرٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ قابل عمل یعنی تبدیلی کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا، اور خالص جانب روایتی اور رسمی تصور سے ہٹ کر متحرک، فعال
اور ارتقا پذیر اور انقلاب انگیز نیکی کا تصور کیا ہوگا جس سے پوری کی پوری زندگی بدل جائے. اس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ جب ایمان کا تقاضا پورا کر لو تو پہلا قدم یہ کہ جو مال کمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کیوں ایسا کیوں کرو؟ قرآن مجید نے اس کی وجہ بتائی. وآت المال علی حبہ, اور وہ اپنا مال خرچ کرے اللہ کی محبت میں. یہ جو نیکی کا معیار دیا تھا کہ ایمان رکھے اللہ پر, اللہ پر ایمان رکھنے کا, مال خرچ کرنے کا یہ جو پیمانہ ہے اس کو اس کا کرائیٹیرین بنایا ہے, اس کی کسوٹی بنایا ہے. جیسے کھرا کھوتا سونا پرکھنے کے لیے سنیار اور سراف کے پاس ایک کیا ہوتی ہے, ایک کسوٹی ہوتی ہے نا, جس سے وہ پرکھتا ہے رگڑتا ہے. تو تھوڑی سی رگڑ دے کر جو سنیار ہے تھوڑی سی رگڑ دے کے اس کو دیکھتا ہے اور باپ بتا دیتا ہے اس نے اتنی جزب کھوج نہیں دیکھ پتا. ہم نے نہیں پتا چلتا, ہم اس فن کے آدمی نہیں ہیں. سلیم یوسفی صاحب فوری بتا دیتے ہیں, بتا تو دیتے ہیں, خود پتہ نہیں کتنا ڈالتے ہیں, یعنی وہ ان کا باقی معاملہ ہے. وہ تو کہیں گے نا کہ وہ مضبوط زیور ہی نہیں بنتا, اس کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے. فوری بتا دیتے. یہ اللہ پاک نے ایک پیمانہ کرائٹیرین اسٹینڈرڈ دے دیا, فرق دے دی. ایک شخص دعویٰ کرتا ہے مولا میں تجھ پر ایمان لایا, ایمان باللہ, ایمان کی رسالت, ایمان کے آخرت کا تقاضا پورا کر دیا. میرا ایمان تجھ پر, تیرے رسول پر, آخرت پر, قرآن پر, تیرے دین پر, میرا ایمان اور عقیدہ مکمل ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ادھر آ, تو نے دعویٰ کر لیا نا ایمان کا, آؤ ایک کسوٹی ہے تمہیں ذرا پرکھتے ہیں, رگڑا دیتے ہیں, رگڑ کے دیکھتے ہیں کہ تیرے دعویٰ ایمان میں کتنی خالصیت ہے, کتنا کھوٹ ہے. اب ہم ذہن میں آیا کہ وہ کیا ہوگی کسوٹی, کیسے پرکھا جائے گا. فرمایا ہمارے پاس اس کا پیمانہ, وآت المال علی حبہ, آ یہ مال جو صبح سے شام تک تو محنت کر کے کماتا ہے, دکان پر بیٹھ کر بارہ بارہ گھنٹے, سولہ سولہ گھنٹے کمائی کرتا ہے, محنت کرتا ہے, فیکٹریاں لگاتا ہے, قرضے لیتا ہے, تین تین سال تک فیکٹری لگاتا رہتا ہے. فاروق صاحب سے پوچھئے کتنی مشکل لگتی ہے فیکٹری, تین تین دو دو سال محنت لگتی, تجارت کرتا ہے, دنیا بھر کے سفر کرتا ہے, اپنا آرام چھوڑتا ہے, آسائش چھوڑتا ہے, کھانا پینا دکان پر منگوا کے کھا لیتا ہے, کوئی دفتر میں جاتا محنتیں کرتا ہے, رات بھر کام کرتا ہے, خون پسینہ ایک کر کے مختلف طریقوں سے کوئی مال کما کے لاتا ہے, اور پھر تجھے اس مال سے محبت ہوتی ہے. اس لیے تو محنت سے مال کمایا, اس سے تیرا آرام دہ گھر بھی بنے, تیری زندگی کی آسائش بھی ہو, تیرے بچے بھی پڑھیں اور آگے ہو کے ان کا مستقبل بنے, تیری دیگر پریشانیاں بھی اس کے ذریعے دور ہوں, تیری زندگی کی ساری آسائشیں اب اس کمائی سے متعلق ہوتی, اس سے کبھی طور پہ محبت ہو جاتی. تو فرمایا آ پیمانہ یہ ہے کہ وہ مال جسے محنتوں سے تو نے کمایا اور محبتوں کے ساتھ تو نے سمیٹ کے رکھا, سنبھال کے رکھا, آپ تمہیں حکم دیتا ہوں ان رشتہ داروں پر خرچ کر جو تیری محنت میں کوئی شریک نہ تھے, بلکہ ممکن ہے تو سارا دن کماتا رہا ہو اور وہ تیرا مذاق ہی کرتے ہو, ہنسی کرتے ہو. ولیتاما ان یتیموں پہ خرچ کر جنہوں نے تیری محنت میں کوئی معاملت نہ کی, ان مسکینوں محتاجوں پر خرچ کر جو تیری محنت میں شریک نہ تھے, مسافروں پر خرچ کر, سائلوں پر, ضرورت مندوں پر, مانگنے والوں پر خرچ کر, اور جو لوگ غلامی کی پھر رقاب, غلامی کی زندگی, محکومی کی زندگی, تعطل کی زندگی اور استحصال کی زندگی بسر کر رہے ہیں, رقاب کی ہر زمانے کا جدا جدا ہے, رقاب ہر زمانے کا جدا جدا ہے. آج بھی پھر رقاب کی آیت جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے غیر, یعنی یہ سن لیں کہ یہ غیر مستعمل نہیں ہو گئی کہ اس کا استعمال اب نہ رہا یا معطل ہو گئی, نہیں. آج وہ لوگ, وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو استحصال میں کا شکار ہیں, جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں, جو جاگیرداروں کے نرغے میں اور دست تظلم میں اور شکنجے میں زندگی بسر کر رہے ہیں, جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ان کی عزت بھی ان کے ہاتھ میں, ان کے زیر سایہ بیٹھے ہیں, وہ غلام نہیں تو اور کیا ہے. وہ معاشرے شہری زندگی کے وہ ہزاروں لاکھوں مزدور جو سرمایہ صنعت کار کے حکموں پر پل رہے ہیں, وہ اسے نکال دے تو وہ بے روزگار ہیں, رکھ لے تو روزگار پر ہیں,
اور معاشرے میں ہزار ہاتھ بے روزگار جو معاشرے کی طرف تک رہے, سوسائٹی کی طرف تک رہے, یہ سارے کے سارے طبقے ایک طرح کی غلامی کی محکومی کی رقاب کی زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر رقاب ہے وہ انفرادی رقاب تھا, یہ اجتماعی رقاب ہے, طبقاتی رقاب ہے. تو فرمایا یہ سارا مار ان ہزاروں لوگوں پر, یہاں انڈیویجل کی بات ہو, خرچ کر. اور پھر رقاب میں پھر چونکہ اجتماعی عمل ہے لہذا یہ دراصل اجتماعی جد و جہد پر بھی اشارہ کر دیتا ہے, کیونکہ اس پورے کے پورے ان طبقات کو رقاب کی زندگی سے نجات دلانے کے لیے انفرادی محنت سے کام